الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ماہ رمضان سے قبل سلسلہ وار قرآن حکیم کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور اس ذیل میں سورہ واقعہ کا مطالعہ مکمل ہوا تھا جو کہ مکی سورت ہے. اب یہ سات مکی سورتوں کے بعد قرآن حکیم میں 27 پارے کے آخر میں مدنی سورت ہے سورت الحدید, اور اس کے بعد پھر 28 پارہ ہے جس میں 9 مدنی سورتیں ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تسلسل سے 10 مدنی سورتیں اب آ رہی ہیں, یعنی سورہ حدید 27 پارے کے آخر میں اور اس کے بعد 9 سورتیں ہیں جو کہ 28 پارے میں ہیں. اس تسلسل سے یعنی یہ 10 سورتیں ایک ہی جگہ مدنی ہوں یہ واحد مقام ہے. قرآن حکیم کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں 4 طویل مدنی سورتیں, البقرہ ہے, آل عمران ہے, النساء ہے, المائدہ ہے. البتہ وہ 4 مدنی سورتیں ہیں, گو کہ ان کا سائز خاصا بڑا ہے, بہت طویل ترین مدنی سورتیں ہیں, لیکن لگاتار مسلسل مدنی سورتیں 10 یہ اس مقام پر بڑا قیمتی گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کا نزول اس میں ایک اعتبار سے مکی سورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں اور مدنی سورتیں بعد میں نازل ہوئیں, گو کہ مکی سورتوں میں مدنی آیات کا ہونا اور مدنی سورتوں میں مکی آیات کا ہونا یہ بھی ہم پڑھتے آئے ہیں. لیکن موٹی موٹی اگر تقسیم کریں تو مکی سورتوں کا نزول پہلے, مدنی سورتوں کا بعد میں, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. اسی لیے اہل علم اصطلاح استعمال کرتے ہیں توقیفی امور, یعنی قرآن حکیم کی یہ ترتیب اس وقت ہمارے سامنے ہے مصحف کی, جس میں الفاتحہ سب سے پہلے, الناس سب سے آخر میں ہے. یہ مصحف کی ترتیب توقیفی امور میں سے ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. ورنہ نزول میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات آئی ہیں, وہ قرآن حکیم میں سورت نمبر 96 ہے, اور البقرہ جو ہے مدنی سورت ہے جو کہ مدنی دور میں نازل ہوئی, لیکن قرآن حکیم میں دوسری سورت البقرہ ہے. اسی البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو معراج کی شب نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی, 7 آسمان پر بلا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو تحفہ عطا ہوا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مدنی سورت کے آخر میں رکھوا دیا. یہ ساری ترتیب جس کے مطابق اب ترتیب تلاوت کے مطابق یا ترتیب مصحف کے مطابق قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. البتہ ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ مسلسل مکی صورتوں کا آنا, مدنی صورتوں کا آنا, پھر مکی صورتوں کا آنا, تو مسلسل قرآن حکیم کے تمام مضامین ایک پڑھنے والے کے سامنے رہتے ہیں, مگر یہ پڑھنے والا وہ ہوگا جو تلاوت کو اہتمام کے ساتھ انجام بھی دے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرے. ورنہ تو وہ تراوی میں ہوتا ہے نا, یعلمون اور امام صاحب نے رکو کر دیا, اور تعلمون اور امام صاحب نے رکو کر دیا, اتنا ہی سمجھ آتی ہے. تو تلاوت سے آگے بڑھ کر قرآن حکیم کا فہم بھی مستقل, اس پر ہم زور دیتے اور جمعے کی ترتیب میں کوشش کی کہ قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ بھی رہے جاری. اس میں بھی نقطہ پیش نظر ہے کہ فہمیں قرآن کی طرف بھی توجہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مکی صورتیں آتی ہیں, پھر مدنی صورتیں, پھر مکی صورتیں, پھر مدنی صورتیں, تو مستقل تمام مضامین قرآن حکیم کے ایک پڑھنے والے کے سامنے موجود رہتے, مستحضر رہتے ہیں. پھر ایک اور جو اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں ان آخری پاروں میں مدنی صورتوں کا, ان کا بھی خاص سا یہ ہے کہ طویل مدنی صورتوں میں جو موضوعات آئے ہیں, ایمانیات کے حوالے سے, نفاق کے حوالے سے, انفاق کے حوالے سے, جہاد کے حوالے سے, قتال کے حوالے سے, غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے, یہ بڑے اہم مضامین جو طویل مدنی صورتوں میں آئے ہیں, گویا ان کے خلاصے ہیں جو اب ہمارے سامنے ان مدنی صورتوں میں آئیں گے، جو مختصر مدنی صورتیں ہیں. الحدید میں تو پھر بھی 4 رکوع ہیں، 29 آیات، بعد میں ہم دیکھیں گے سورہ جمعہ ہے 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں مختصر مختصر. تو یہ آخر میں جو اب مدنی صورتیں قرآن پاک میں، ان میں طویل مدنی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. وہ یوں کہا جا سکتا ہے ایک شخص قرآن حکیم شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہو تو جو مضامین اس کے سامنے بہت تفصیل سے آئے، جب وہ آخر میں پہنچے ان صورتوں میں یعنی ان کے مطالعے کی طرف، تو خلاصے کے طور پر مضامین کا یہ خلاصہ اس کے سامنے آ جائے. یہ بھی ایک ترتیب اس مقام پر ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر صورتیں، یہ جو 10 صورتیں ہیں، سورہ حشر ہے کم و بیش 4 ہجری میں اس کا نزول، باقی اکثر صورتیں مدنی دور میں جو اس کا نصف ثانی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے ہیں مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد، تو اگر نصف کریں تو 5 اور 5 10 بنتے 5 سال، تو 5 ہجری اور اس کے بعد کا جو دور ہے اکثر اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں. اور اس دور میں نئے نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، مکہ مکرمہ میں تو جو اسلام لا رہا تھا اس کو پتا تھا کہ ہاتھوں پر انگارہ لینے کے مترادف ہے، لیکن مدنی دور میں کچھ فتوحات بھی مسلمانوں کو مل رہی تھیں، وہ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ اسلام میں ابھی داخل ہو رہے تھے، لیکن ابھی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی جو مکی دور میں اہل ایمان کی تربیت ہوئی تھی. تو ان نئے آنے والوں میں بہرحال عمل کی کمزوری بھی ہے. اسی طریقے پر منافقین کا بھی ایک ٹولہ تھا مدینہ منورہ میں، ان کے دعوے تھے ایمان کے مگر عمل اس کے برعکس تھا، تو ان کے اس طرز عمل پر ان پر نکیر کیا جانا اور ان کو ایمان کے تقاضوں پر متوجہ کیا جانا، حقیقی ایمان کی طرف متوجہ کیا جانا اور اس حقیقی ایمان کے تقاضوں پر عمل کی طرف متوجہ کیا جانا، یہ بھی تفصیلات ہیں جو ان صورتوں کے مطالعے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب جو سورہ حدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صورت بڑی محبوب تھی، اور اس کی خاص وجہ یہ کہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے امت کی سطح پر کلام کیا، اور پیغمبروں کا جو انقلابی مشن تھا جو صورت کی آیت نمبر 25 میں بڑا انقلابی مشن آیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ کی زمین پر قسط یعنی عدل کے نظام کے قیام کی جد و جہد کریں. اس تعلق سے پیغمبروں کا مشن وہ تمام انبیاء رسول پر تو تھا، اور ختم نبوت کے بعد وہ مشن نبی اکرم علیہ السلام کی امت مسلمہ پر ہے. اس سطح پر اس صورت میں کلام ہے، تو امت کو کسی چھوٹے کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، امت کو بڑے مشن بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے لیے پیدا کیا گیا، اس مشن کی تکمیل کے لیے. اور انبیاء کے مشن میں جہاں لوگوں کو عبادت کی دعوت دینا، تقوی اختیار کرنے کی دعوت دینا، استغفار توبہ کرنے کی دعوت دینا، پیغمبروں کی اطاعت کرنے کی دعوت دینا شامل تھا، وہیں اس زمین پر عدل کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا، ظلم کا خاتمہ ہو، جابروں کا ظالموں کا ظلم ہٹے، اور مخلوق خدا کو اللہ کا دین قبول کرنے اور اللہ کے دین پر بتمام و کمال عمل کرنے کا موقع میسر آئے، یہ انقلابی مشن تھا پیغمبروں کا. آج ہمارا تصور جو محدود ہو گیا وہ رمضان شریف تک محدود ہو گیا، مسجدوں میں صفوں کی تعداد بتا رہی ہے نا کچھ ہمیں، قرآن حکیم کا بند ہو جانا بتا رہا ہے نا کچھ، اور بہرحال جو اس کے علاوہ معمولات ہیں جن میں کئی مرتبہ نافرمانیوں کے معمولات وہ اپنی جگہ ہیں. تو امت سے امت کی سطح پر کلام اس صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور امت سے تقاضے جو ہیں، ایمان حقیقی کا تقاضا، محض زبان کا دعویٰ تو عبداللہ بن ابی بھی کر رہا تھا، نہیں، دل سے ایمان لانا، اور جب ایمان دل میں ہوتا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. وہ ثبوت کبھی لفظ جہاد کی صورت میں سامنے آتا ہے، وہ لفظ کبھی اعمال صالحہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور وہ کبھی انفاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. جب وہ بات آئے گی آئندہ نشست میں تو عرض کریں گے کہ جامع اصطلاح سارے اعمال کے حوالے سے قرآن حکیم میں اعمال صالحہ کی آتی ہے، جامع اصطلاح سارے اعمال کے اعتبار سے قرآن حکیم میں جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے آتی ہے، جامع اصطلاح قرآن حکیم میں سارے اعمال کے بیان کے اعتبار سے انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے بھی آتی ہے، جو اس صورت میں بھی آگے ہمارے سامنے آئے گی. البتہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آگے تقاضے بعد میں آئیں گے، جو تقاضوں کا میں اشارہ کر رہا ہوں وہ تقاضے تو بعد میں آئیں گے. پہلی 6 آیات جن کی ابھی تلاوت کی گئی، کوشش کریں گے ان کا ترجمہ اور مفہوم آج اور آئندہ بھی آ جائے ہمارے سامنے. ان پہلی 6 آیات میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے، کلیئرٹی ہو جائے، کہ آگے جو تقاضے آ رہے ہیں وہ کسی ہما شما عام ذات یا عام شخص کے نہیں ہیں، وہ تقاضے اللہ رب العالمین کے ہیں. وہ کون ہے اللہ رب العالمین؟ اس کا تعارف پہلے آ رہا ہے. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں شوال کا مہینہ بھی ہے، شادی بیاہ کا موقع بھی ہوتا ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کا عافیت کا معاملہ رکھے، لیکن بہرحال شوال کے مہینے میں اکثر لوگ نکاح کا بندوبست کرتے ہیں. اس میں بھی سمجھے ایک نسبت یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نکاح شوال کے مہینے میں منعقد ہوتے ہیں. اس نسبت سے کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. بہرحال تو بعد میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، رہ گئی، معاف کیجیے گا. باللہ من الشیطان الرجیم. جی ہاں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. تو ہمارے ہاں شادی بیاہ کے کارڈز آتے ہیں، اور اب تو ذرا آسانی ہے نا، واٹس ایپ پر آ گیا، ای میل پر آ گیا، فلاں ہو گیا، میسج آ گیا. تو کبھی دل کرتا ہے تو جاتے، کبھی دل کرتا ہے تو نہیں جاتے، گئے گئے، نہیں گئے نہیں گئے. لیکن بعض اوقات بھائی بڑا قریبی ہے، بھائی ناراض ہو جائے گا، زندگی موت کا مسئلہ تو جانا پڑتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اہمیت کو، کس نے انوائٹ کیا ہے. تو کئی مرتبہ ہم نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں جو انویٹیشن آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ ہاں، وہ کسی، اس کو محسوس کرتا کسی ہما شما کا نہیں، وہ خالق کائنات کا انویٹیشن ہے. اور کیا اس کی انویٹیشن کو رد کیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہ کون ہے؟ اس کا تعارف پہلے آ گیا، کوئی معمولی ہستی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اس رب کا تعارف پہلے ہے، اور اس رب کے تقاضوں کا بیان بعد میں آئے گا. اب آئیے اس کی ابتدائی چند آیات کا مطالعہ کوشش کرتے ہیں، کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ سبح ماضی کا لفظ ہے، ہر شے نے تسبیح بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی ماضی میں. آئندہ کی صورتوں میں یسبحو کا لفظ آئے گا، سورہ جمعہ میں بھی آئے گا، سورہ تغابن میں بھی آئے گا. وہ یسبحو کا لفظ جو ہے وہ حال اور مستقبل کا ترجمہ دیتا ہے ہمیں، یعنی اس کو عربی میں فعل مضارع کہتے ہیں، جس میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. تو بعد میں الفاظ آئیں گے یسبحو، اس کا ترجمہ ہوگا ہر شے تسبیح کرتی ہے، حال کا ترجمہ، اور ہر شے تسبیح کرتی رہے گی، مستقبل کا ترجمہ. تو ان صورتوں میں، ان کو مسبحات بھی کہا گیا، کہ جن صورتوں کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے بیان سے ہوا ہے. تو ان صورتوں میں سبحا ماضی کا لفظ بھی آیا ہے، یسبحو مستقبل، حال و مستقبل کے لیے بھی لفظ آیا. گویا ہر شے نے ماضی میں اللہ کی تسبیح کی ہے، ہر شے حال میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے آئندہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی. اگلا سوال، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے، پہلے وہ دانوں کی شکل میں تھے، اب وہ الیکٹرانک آ گئی ہے، اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے. بس یہ خیال رہے کہ یہ کوئی تسبیح نہیں ہے کہ گپ شپ ہو رہی ہے اور تسبیح چل رہی ہے. یہ جو فیشری ہے نا، سیاست دانوں میں بھی ہے اور کچھ دینی طبقات میں بھی ہے، کہ جناب گپ شپ بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی گھوم رہی ہے، ٹی وی بھی کھلا ہوا ہے، تسبیح بھی گھوم رہی ہے، اور زبان پر مغلظات بھی ہوں، تسبیح ہاتھ میں گھوم رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، تسبیح کے الفاظ ادا کرنے ہیں. ہاں، کچھ شمار کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرے تو ہم بحث نہیں کرتے، مگر اس کی توجہ اور اس کے ادب کا تقاضا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری. تو ایک تو اس کو تسبیح کہتے ہیں جو ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک ہم کہتے ہیں تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا، تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا. تو تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک ہے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے. تو یہ سب بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جیسے الحمدللہ بھی اللہ کی تعریف ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام شکر اللہ کے لیے، یہ مثبت انداز میں اللہ کی تعریف ہے. اور جب سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ سلبی انداز میں، تھوڑا مشکل لفظ ہے، منفی انداز میں اللہ کی تعریف ہے. لیکن منفی کا مطلب منفی نہیں ہے، کوئی شے کمزوری والی، عیب والی، نقصان والی، زوال والی اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی تعریف ہے. تو سبحان اللہ کا ترجمہ اللہ پاک ہے، بالکل ٹھیک. عربی اسلوب کے اعتبار سے تسبیح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا. تو اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ذات بلند ہے اس کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی کمزوری اللہ کے ساتھ وابستہ نہ کرنا جو مخلوق کے ساتھ ہے. جیسے مشرکین کا تصور رہا کہ یہ بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، استغفراللہ، معاذ اللہ، یہ خوش تو اللہ خوش، اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو اللہ کے ساتھ. یہ دنیا میں ہوتا ہے، ایک آفیسر کو بتانا پڑتا ہے میرا بھتیجا بھائی تو اعتبار کر، یہ ایماندار لڑکا ہے، اس کو نوکری پر رکھ لے، اس کو بتانا پڑتا ہے نا. اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق کی طرح کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا مقام بلند بس اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ لیا، سبحان اللہ کہہ لیا، اسی کو پکار لیا. اللہ کے مقام بلند کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے. حکم اللہ کا مانا جائے، باقی سب کے بنوانے کی باتیں ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. اپنے ملک کا جائزہ لے لے، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، وہ تو اللہ کے حکم کی بالادستی کی بھی بات کرے گا؟ اس کا خیال کسی کو نہیں ہے. ججز کو لے لیں، سیاست دانوں کو لے لیں، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، وہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بھی کوئی قانون ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بھی کوئی حکم ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اللہ کی تسبیح کا تقاضا ہے. باقی ہمارا یہ خیال اگر ہو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے تسبیح کے تقاضے پورے ہو گئے، یہ بات درست نہیں. سبحان اللہ کہنا تقاضا ہے، کوئی شک نہیں، تسبیح فاطمہ رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چاہیے، کوئی شک نہیں. مگر یہ کہہ کے سمجھنا کہ تقاضے پورے ہو گئے تو یہ خام خیالی. فرشتوں نے کیا کہا تھا اللہ کے سامنے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تو آدم کو بنا رہا ہے، تو آدم سے کیا تو چاہتا ہے؟ ہم تو تیری تحمید کرتے، تیری حمد بیان کر رہے، تیری تقدیس بیان کر رہے، تیری تسبیح بیان کر رہے، سب کچھ تو کر رہے تھے فرشتے. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ کو کچھ اور مطلوب تھا. ہم آج مطمئن ہو گئے، رمضان شریف گزار لیا، روزے رکھ لیے، اعتکاف کر لیا. کیا روزے رکھے ہم نے؟ ہمیں معلوم ہے. کیا اعتکاف ہوا؟ ہمیں معلوم ہے. کیا تراویح ادا ہوئی؟ ہمیں معلوم ہے. مجھے میری کمزوری معلوم ہے، آپ کو آپ کی معلوم ہوگی، اور ہم سب سے بڑھ کر ہمارے رب کو معلوم ہے. دل دکھتا ہے کہ اس ماہ رمضان کی عبادات کے دوران سیاسی تبصرے تو لوگوں نے کیے، کوئی شک نہیں، کیے کیجیے، سیاسی رائے رکھیے، تبصرہ کیجیے، مگر گالی دینے کی گنجائشیں ہیں؟ گالیاں دینا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، اور مبارک اوقات کے اندر باقی اعمال کو چھوڑ کر اسی دھندے میں لگے رہنا، اور اب نفرتیں ایسی کہ اللہ کی بنا کہ خانہ جنگی کی باتیں ملک کے اندر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں. یہ ہم نے سمجھا یہ بڑا کلمہ حق ہم نے ادا کیا. یہ اپنی دانش کے اندر لوگوں کا خیال ہے کہ کلمہ حق ادا ہو رہا ہے، مگر گالیاں بھی چل رہی ہیں، بہتان درازی بھی چل رہی ہے، اور برے نام بھی رکھے جا رہے ہیں، مار دھاڑ کی باتیں بھی اس سے آگے بڑھ کر ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہم کلمہ حق بیان کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہمارا تصور ہے کہ نماز ادا کر لی ہے، میں نے روزے رکھے، میں نے اعتکاف کیا ہے، اور آخر کیا؟ تو فرشتے کم تھے کہ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے؟ اللہ کو تو کچھ اور مطلوب تھا. وہ جو کہا کہ یا غصات افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک افلاک میں اللہ کی تکبیر بلند ہونا، اس کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ اس کی کبریائی کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا، اور ایک یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، یا کہیں تنہائی میں فرش پر کہیں کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا. وہ پہلا درج عمل کس کا ہے؟ وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، وہ افلاک میں اللہ کی تسبیح کو بلند کرنے کے لیے جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ اللہ نے کتنے بڑے کام کے لیے مجھے پیدا کیا ہے. اور صرف کونے میں بیٹھ کر تسبیح کرنے والا، صرف کونے میں بیٹھ کر تسبیح پر مطمئن رہنے والا، یہ کون ہے؟ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یہ کوئی جمادات ہیں نباتات، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے، تم نے کر لی کون سی بڑی بات؟ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں آسمان و زمین میں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اپنی زبان سے بھی کر رہی ہم سمجھ نہیں کر سکتے، اپنے حال سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہم سے کچھ اور تسبیح مطلوب تھی، ہم مسلمانوں سے تو کوئی اور تسبیح مطلوب ہے، ہم مسلمانوں سے کوئی اور تکبیر اللہ کو مطلوب ہے، ہم بھی سبحان اللہ کہہ کر اور کچھ روزے رکھ کر کچھ نوافل ادا کر کر کچھ اعمال انجام دے کر مطمئن اگر ہو جائیں تو ہم سے فقط اتنا اللہ کا تقاضا نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا خون اثر طائف میں بہا کے نہیں، احد میں بہا کے نہیں، بدر میں کھڑے ہوئے کے نہیں، کہاں لے کے جائیں گے؟ 269 صحابہ کی جان اللہ کی راہ میں پیش کی یا نہیں کی؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور حضور کو فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجئے، اور اس اعلان کے لیے حضور کھڑے ہوئے، راتوں میں بھی کھڑے ہوئے تہجد میں، دن میں کھڑے ہوئے میدان بدر میں بھی، احد میں بھی، عذاب میں بھی، تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر بھی لے کر گئے، اس دین کے غلبے کے بعد عرب میں اس کی توسیع اور ایکسپینشن کے لیے حضور نکلے تبوک کی طرف 30,000 کا لشکر لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو تسبیح کا یہ تصور بھی سامنے رہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمان و زمین میں اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، یہ بات آگے بھی دوسری مرتبہ آئے گی آیت نمبر 5 میں، بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم آیت الکرسی میں الفاظ پڑھتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ بڑا انقلابی جملہ ہے، ہم کہتے ہیں میرا مال اور آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ کا ہے، ہم کہتے ہیں میرا گھر، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں سب اللہ کا ہے، کوئی کہتے ہیں میری کرسی، اللہ کہتے ہیں سارے کا مالک تو میں ہوں، اور ہم پڑھتے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ملکیت کس کے لیے؟ اللہ کی۔ اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ یہ تصور امت کے ذہنوں سے بھی نکل گیا، اور بڑے دعوے ہیں اپنے اپنے ہونے کے، میرا میرا میرا، حالانکہ دین تصور دیتا ہے تیرا کب ہے؟ سب تیرے رب کا ہے، اور تو امین ہے، تو کسٹوڈین ہے، اس تصور کے ساتھ احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی ایک ایسٹ نہیں ایک لائبلٹی محسوس ہوتی، زندگی ایک ایسٹ نہیں لائبلٹی محسوس ہوتی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے ذمے یہ ایک قرض ہے، میں اس کے حوالے سے کل اللہ کے ہاں جواب دے ہوں، چاہے یہ جسم ہو، یہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، گھر ہو، اختیار ہو، وسائل ہو، یا اقتدار ہو، ہم اور آپ سے لے کر ان حکمرانوں تک سب کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، حاکم بھی اللہ، تو مرضی رب کی چلے گی، میری رب کی نہیں چلے گی، یہ تصور امت بھول گئی۔ ایسے ایسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، جب ہم یہ بات بیان کرتے کہتے تم تو پولیٹیکل اسلام کی باتیں کر رہے ہو، استغفر اللہ، تم ریڈیکل اسلام کی باتیں کر رہے ہو، انا للہ، تم ایکسٹریمسٹ اسلام کی باتیں کر رہے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں اگر قرآن نہیں پڑھا اور پھر یہ جملے کہہ رہے ہیں تو اپنے گربانوں میں جھانکی کہ قرآن کیوں نہیں پڑھا، اور اگر قرآن پڑھا ہے پھر بھی یہ جملے کہہ رہے تو اپنے ایمان کی طرف جھانکیں کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ اللہ قرآن میں 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے، ہم کہتے ہیں ہماری حاکمیت، یہ ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہماری حاکمیت، عوام کی حاکمیت، سارے ایک ہی تھال کے ہیں، سب کے نعرے دیکھ لیں، سب کی باتیں دیکھ لیں، اپوزیشن میں ہوتے تو رویے مختلف ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے تو رویے مختلف ہوتے ہیں، سارے ایک ہی دگر کے اوپر ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ الا ماشاء اللہ میں 2-4% کا ایکسپشن میں دے رہا ہوں، لیکن اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قانون، اللہ کو حاکم مان کر اس کے قانون کا نفاذ، ان سب کے بارے میں دو ٹوک انداز میں عرض کروں، کوئی مخلص نظر نہیں آتا، جن کو اقتدار ملا 5-5 سال انہوں نے کچھ کر کے نہیں دکھایا، جن کو ملا 3.5 سال انہوں نے بھی کر کے نہیں دکھایا، کوئی پیش رفت کر کے نہیں دکھائی، ہماری محبت اسلام سے، ہماری محبت پاکستان سے اس لیے ہے کہ ملک اسلام کے نام پر ہے، ہمیں کسی سے نہ نفرت ہے نہ کسی سے محبت ہے، ان میں سے کوئی اگر یہ 75 برس چاہے فوجی حکمران رہے ہوں یا سول حکمران رہے ہوں، ان میں سے کسی نے اسلام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کی ہوتی، ہماری محبت اس کے ساتھ تھی یا رہتی، اور آج اگر کوئی کہے تو ہماری اس کی محبت اس کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر اسلام کی بات نہیں ہے تو پاکستان کا محفوظ رہے گا. بنا اسلام کے نام پر، اسلام کو ہٹا دے، زبان کو آگے لائے، بنگلہ دیش ہم نے بنوا ڈالا، اس کے آگے نفرتیں پیدا کرو تو ٹوٹے گا، محفوظ کہاں رہے گا؟ تو آج یہ تصور امت کے دماغوں سے نکل گیا کہ اللہ حاکم بھی ہے اور اس کی حاکمیت کا نفاذ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی سمجھ دے، ہمارے حکمراں ہوں یا دیگر سیاسی جماعتوں میں جو اپوزیشن میں ہوں، کسے باشر، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور اگر نہیں کرتے تو تم نے کل جواب تو اللہ کو دینا ہے بھائی، ہم نے بھی دینا ہے، تم نے بھی دینا ہے. سوچو ابھی مر گئے تو اللہ ہم کیا جواب، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں. پیچھے جنازہ بھی رکھا ہوا ہے، دیکھیں ہر دوسرے جمعے ہم جنازے پڑھ رہے ہیں، آپ کیا میرا نہیں پڑھا جائے گا، آپ کا نہیں پڑھا جائے گا، ان حکمرانوں کا نہیں پڑھا جائے گا؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے. تم امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات بڑھا رہے، کوئی فلاں کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے، کوئی پس پردہ تعلقات رکھ رہے، کوئی سامنے آگے رکھ رہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ ہماری اصل التجا یہ، نہ کسی سے نفرت نہ کسی سے محبت. اللہ کے رسول نے کہا، من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو، سیاستدانوں کو بھی ہدایت دے. اور پڑھو قرآن بھائی، یہ کوئی ریڈیکل اسلام کی بات نہیں، یہ بڑے گستاخانہ جملے. دین کی بات اگر واقعتاً دلائل کے ساتھ بیان کی جائے اور کوئی کہے ریڈیکل اسلام ہے، پولیٹیکل اسلام ہے، ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، فتویٰ مفتی صاحب دیں گے، ہم نہیں دے سکتے. لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.